بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر درود بجي محمد وعلى محمد ایدن گرامی محفل ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام میں عشرہ اولی کی دوسری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں اور ان مجالس اعضاء میں سورہ والعصر کی تفسیر کے ذیل میں ہمارا موضوع سورہ والعصر اور تحریک امام حسین علیہ السلام ہے. اس لیے کہ کربلا ایک دن کا نام نہیں، کربلا کسی سرزمین کا نام نہیں، بلکہ کربلا ایک ایسی تحریک ہے جو انبیاء ما سلف سے شروع ہوئی، اور کربلا اس تحریک کی عظمت اور معراج کا نام ہے. بلکہ یوں کہوں کہ کربلا انبیاء ما سلف 124,000 انبیاء کی زحمتوں کی حفاظت کا نام ہے. اور پھر یہ تحریک صرف کربلا کی چار دیواری میں محدود نہیں ہوئی، بلکہ یہ تحریک وہاں سے نکلی اور صدیوں سے سفر کرتی ہوئی آج ہم تک پہنچی ہے، اور اس کو قیامت تک جانا ہے. اس بنا پر تحریک امام حسین علیہ السلام اور سورہ والعصر میں ایک شباہت پائی جاتی ہے. سورہ والعصر کہ جس کی ابتدا میں اللہ ایک زمانے کی قسم کھا رہا ہے، ایک وقت کی قسم کھا رہا ہے، والعصر زمانے کی، عصر کے وقت کی قسم. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. اور اس کے بعد چار صفات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو اس نقصان سے بچانا چاہتے ہو، اس ہلاکت و تباہی کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہتے ہو، تو تم ان چار صفات کے مالک بن جاؤ. اور چار کا مطلب ہے چار، 3.5 اور 4.5 نہیں، چار پوری چار ہونی چاہیے، تب جا کر انسان اس ہلاکت و تباہی سے بچ سکتا ہے. جس طرح سورہ والعصر انسان کو خبردار کر رہی ہے کہ انسان تم گھاٹے میں ہو، کربلا انسان کو بیدار کر رہی ہے کہ اے انسان تم گھاٹے میں ہو. کربلا خواب غفلت سے بیدار کرنے کا کام کر رہی ہے، سورہ والعصر باطل خیالات کو ڈھا کر انسان کو خواب غفلت سے بیدار کر رہی ہے. کربلا سورہ والعصر کی تفسیر میں انسان کو انسانی حقیقت سے آشنا کر رہی ہے. سورہ والعصر آیات الہی کے تحت انسان کو انسانیت سے آشنا کر رہی ہے. والعصر کا سورہ، سورہ والعصر انسان کے دو چہروں کو واضح کر رہا ہے، ایک گھاٹے میں رہ جانے والے، ایک کامیاب ہو جانے والے. کربلا بھی گھاٹے میں رہ جانے والوں کو بھی بیان کر رہی ہے اور کامیاب لوگوں کو بھی بیان کر رہی ہے. فرق اتنا ہے کہ قرآن نے کہا والعصر، عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، اس کے بعد چار صفات بیان کی ہیں، لیکن کربلا نے دو لفظوں کے ذریعے سے انسان کی حقیقت کو واضح کر دیا. ایک فکر کو حسینیت کہہ دیا، ایک فکر کو یزیدیت کہہ دیا. کہ جو گھاٹے میں ہیں، جو نقصان میں ہیں، جو شکست خوردہ ہیں، جو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اسے یزید اور یزیدیت کہا جاتا ہے. اور جو کامیاب ہے، جو ایمان کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے، حق بات اور صبر کی تلقین و نصیحت و وصیت کر رہا ہے، وہ حق والوں کے ساتھ ہے. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہم نے سورہ والعصر کے ذیل میں تحریک امام حسین علیہ السلام کے خدخال کو واضح کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ تحریک امام حسین علیہ السلام کو جتنا بھی آپ اسٹڈی کریں, اور جیسا کہ آج تک کی گئی ہے یہ اسٹڈی, تحقیق کی گئی ہے, اس کی تفسیریں لکھی گئی ہیں, اس کو شاعر کہتا ہے کربلا ہے ایک آفتاب اور اس کی تنویریں بہت. توجہ رکھیے گا, جب سورج نکلتا ہے کیا ہوتا ہے, روشنی پھیل جاتی ہے, دن نمودار ہو جاتا ہے, اجالا سامنے آ جاتا ہے. ہر شخص جہاں جہاں سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے وہ کہتا ہے سورج میرے گھر پر روشنی برسا رہا ہے, سورج میرے لیے روشنی ہے, سورج تمہارے لیے بھی ہے لیکن اور لوگوں کے لیے بھی روشنی اور اجالے کا سبب ہے. کربلا ہے ایک آفتاب اور اس کی تنویریں بہت. مختلف تعبیریں, مختلف تفسیریں, مختلف انالائز کربلا کے کیے گئے ہیں, لوگوں نے مختلف زاویوں سے, مختلف اینگل سے, مختلف جہت سے کربلا کی تفسیر بیان کی ہے. سیاسی لحاظ سے کربلا ہے, جغرافی لحاظ سے کربلا ہے, تہذیب کے لحاظ سے کربلا ہے, اخلاقی تعلیمات آپ کو کربلا میں ملیں گی. یعنی جو کچھ بھی قرآن کریم میں ہے, جو کچھ بھی انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کے لیے جو کچھ بھی بھیجا, ان سب کا خلاصہ کربلا میں نظر آتا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. وہی ظاہری بات ہے, جب آپ کسی تحریک کو, کسی نظریے کو, کسی مفروضے کو, کسی تھیوری کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ اس کے علمی پیرائے کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں جناب اس تھیوری کا پیش کرنے والا کون تھا. ہو نہیں سکتا کسی سائنسدان یا سائنٹسٹ کی تھیوری ڈسکس کی جائے علمی محافل میں, اس کے اوپر تنقید کی جائے علمی تنقید. ہو نہیں سکتا کہ تھیوری ڈسکس ہو اور وہ سائنٹسٹ, وہ سائنسدان, وہ مفکر اسے ڈسکس نہ کیا جائے. جہاں انسان جب بھی کسی تھیوری, کسی نظریے, کسی مفروضے کو ڈسکس کرے گا, اس کے موجد, اس کے مخترع, اس کو پیش کرنے والے نظریہ پرداز کی شخصیت اور افعال و کردار کو ضرور ڈسکس کرے گا, بحث کرے گا, مباحثہ کرے گا, تبادلہ افکار کرے گا. ہو نہیں سکتا کہ دنیا کا کوئی انسان کربلا کی تحریک کے بارے میں گفتگو کرے اور حسین ابن علی کو فراموش کر دے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں عزیزان گرامی. لہذا امام حسین کی تحریک, اس کی افادیت, اس کی اہمیت اس بنا پر دو چندہ ہو جاتی ہے کہ اس کو وجود میں لانے والا کوئی اور نہیں ہے, حسین ابن علی ہے. رسول اللہ اپنے حجرے میں موجود ہیں, عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں, رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی, گفتگو ہو رہی تھی. اسی اثنا میں امام حسین علیہ السلام, جن کا سن 2.5 سال یہ 2 سال تھا, تشریف لاتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ اپنے 2.5 سالہ یا 2 سالہ نواسے کو دیکھ کے کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ. جب عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سلام سنا کہ رسول اللہ نے اپنے 2.5 سالہ نواسے کو کنیت کے ساتھ پکارا ہے, عربوں میں یہ رسم نہیں تھی کہ کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کنیت کے ساتھ پکارے. لقب وہ ہوتا ہے جو اہل محلہ, اہل شہر, آپ کے اطراف میں رہنے والے آپ کی علمی خدمات کو دیکھ کر آپ کو عطا کر دیتے ہیں. لقب وہ ہوتا ہے جیسے بابا قوم, بابا قوم قائد اعظم کا نام نہیں ہے, یہ ان کا لقب ہے, وہ ملقب ہیں بابا قوم سے. کون؟ محمد علی جناح, بانی پاکستان. بانی پاکستان لقب ہے, توجہ رکھے گا. حضرت ابو طالب کا نام ابو طالب ہے, مثلا ابو طالب کے نام سے, لیکن ان کو محسن رسول کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بعد میں ان کو یہ خطاب دیا گیا. تو لقب وہ ہوتا ہے, کنیت وہ ہوتی ہے کہ جو بڑے بیٹے کے نام پہ رکھی جاتی ہے. مثلا امام علی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الحسن، امام حسن بڑے بیٹے ہیں، اس بنا پہ ابو الحسن. رسول اللہ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، کیوں؟ آپ کے ایک صاحبزادے تھے جن کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، ان کا نام قاسم تھا، ان کا ابو القاسم کہا جاتا ہے. عبداللہ امام کے ایک فرزند، بعض لوگوں نے لکھا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ بھی بیان کی ہے، بہرحال المستفسیر میں نہیں جانا چاہتا. رسول اللہ نے 2.5 سالہ ایک نواسے کو، اپنے نواسے کو کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ایک دفعہ حیرانی اور پریشانی کے اثار عبی بن کعب کے چہرے پہ نمودار ہو، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بچہ چھوٹا، یہ نواسا، اور اس کو کنیت کے ساتھ عجیب ہے. کہا کہ پریشان نہیں ہو، یہ تو ظاہری فضیلت ہے حسین کی، توجہ رکھیے گا کہ میں اسے کنیت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پکار رہا ہوں. اس کے بعد جب پریشانی بڑھ گئی تو اب رسول اللہ نے فرمایا، یہ تو ظاہری چیز ہے کہ جو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں حسین کو اس نام سے پکاروں، لیکن حقیقت مکتوب علی یمین العرش، مکتوب علی یمین العرش، یعنی عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، بے شک حسین چراغ ہدایت ہے، کشتی نجات. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہے امام حسین. ظاہری بات ہے، میں نے عرض کیا کہ جب آپ کسی نظریے کو، کسی تھیوری کو ڈسکس کریں گے، آپ اس کے پیش کرنے والے کو بھی ڈسکس کریں گے، تو ظاہر بات ہے امام حسین کی شخصیت کیسی ہے، یعنی مصباح الہدا، مصباح الہدا یعنی چراغ ہدایت، و سفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہیں حسین، سب کے لیے، تمام انسانیت کے لیے حسین کشتی ہے، حسین چراغ ہدایت ہے. یہ امام حسین علیہ السلام ہے. امام حسین کی تحریک اور سورہ بلاسم، میں نے عرض کیا کہ سورہ بلاسم میں دو قسم کے لوگوں کو پیش کیا ہے، ایک گھاٹا پانے والے، کامیاب ہونے والے، ایک پیچھے رہ جانے والے کہ آگے بڑھ جانے والے، ایک اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے اور ایک ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے والے. والعصر ایک گھنٹی ہے، ایک الارم ہے تمام انسانوں کے لیے. والعصر ان الانسان لفی خسر، توجہ رکھیے گا، انسان نوجوانی کا غرور ہوتا ہے. مولا کائنات کی ایک عجیب حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد. نوجوانی میں کہتے ہیں نا، خون گرم ہوتا ہے، جوانی چڑھی بھی ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھائیں بھی تو نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا. کیا کہتے ہیں؟ یہ عقل پہ ورم ہو گیا ہے ان کی، جوانی چڑھی ہوئی ہے، خون گرم ہے، ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن تھوڑا سا ٹائم گزرے گا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. مولا بڑی عجیب حدیث سے خوبصورت تعبیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو شراب کا نشہ ہے یا نشہ آور چیزوں کا نشہ ہے، یہ 2-4 گھنٹے بعد اتر جائے گا، لیکن جوانی اور غرور کا نشہ بہت دیر سے اترتا ہے. توجہ رکھیے گا، بہت دیر سے اترتا ہے. مولا فرماتے ہیں یہ غرور، یہ جوانی، یہ قسم کا نشہ ہے، اسے اپنے اوپر سوار مت ہونے دینا. جہاں جب جہاں جتنا سوار ہو گیا تو ہماری عقل ظاہر ہو جائے گی، عقل ظاہر ہو جائے گی. بہت سے لوگ ہیں جو پہلے تو ہی اختیار کر رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے، یعنی جتنی ڈیوٹی ان کو دی گئی ہیں وہ اسے بجا لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہو جائے گا، دیکھا جائے گا، دیکھتے ہیں، ہوگا، ٹھیک ہے. اس قسم کی گفتگو ہم سنتے رہتے ہیں نا، خصوصاً نوجوانوں میں زیادہ ہوتی ہیں، جوانی ہوتی ہے نا، نئی نئی جوانی ہوتی ہے، نوجوان جوان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا. یہ اس قسم کی چیزیں نہیں، ایسا نہیں کرمی. سورہ بلاسم کیا بتا رہا ہے؟ دو قسم کے انسان ہیں، ایک پازیٹیو، ایک نگیٹو. یہ پازیٹیوٹی اور نگیٹیوٹی، یہ مثبت فکر اور منفی فکر انسان کی سوچ سے پیدا ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا. اب یہاں پہ میں، میری عادت ہے کہ میں سائنسی اصولوں سے قریب تر رہتے ہوئے، چونکہ ظاہری بات ہے بچے سائنس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گفتگو کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. اب اگر میں خالصتاً علمی زبان میں گفتگو کروں تو یہ جو بچے ہیں یا نوجوان ہیں یہ تھوڑے سے بور ہو جائیں گے، کہیں گے مولانا بڑی ہائی فائی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک. لہٰذا ان سے قریب تر ہونے کے لیے مجھے جو ہے وہ کچھ مثالوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، کچھ ایسے الفاظ بولنے پڑتے ہیں جس سے جو ہے یہ بچے جو ہیں وہ گفتگو کو سمجھ سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ مثبت فکر اور منفی فکر انسان میں موجود ہے، اور
ہمیشہ اسلام نے یہ کہا مثبت فکر رکھو، منفی فکر نہیں رکھو. توجہ رکھیے گا، مثبت فکر رکھو اپنے مستقبل کے لیے، کسی کام کی ادائیگی کے لیے، کسی کام کو انجام دینے کے لیے مثبت فکر ہو جائے گا. ہمارے ذہن میں پہلے مرحلے میں ہی ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، آئی کانٹ ڈو اٹ، میں نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، مقدور نہیں ہے. جیسے ہی آپ نے یہ جملہ کہا، آپ نوجوان بچے جو ہوتے ہیں وہ اسٹڈی کا مسئلہ ہوتا ہے، والدین کے ساتھ ہی مسائل پیش آتے ہیں، جو کہ میں یوتھ کاؤنسلر ہوں، لہٰذا یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ بچوں اور والدین کے درمیان اس قسم کے مکالمے ہوتے ہیں، ڈائلاگ ہوتے ہیں، بچہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، والدین کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. بچے نے کہا مجھے ایپل چاہیے یا بلیک بیری چاہیے، باپ نے کہا بیٹا یہ تو سنترے کا زمانہ ہے، سنترے کھاؤ. بچہ کچھ اور کہہ رہا ہے، باپ کچھ اور سمجھ رہا ہے، مجھے ایپل چاہیے یا بلیک بیری چاہیے، اس کا اشارہ کہیں اور ہے. اب یہ گیپ، یہ جنریشن گیپ، یہ تفاہم کا فرق موجود ہے. بچوں کے ذہنوں میں تو ہم یہ نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا. جیسے ہی آپ نے اپنے ذہن میں کسی بھی کام کے لیے یہ سوچا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، فوراً سے آپ کا لاشعور یہ نفسیات طے کر چکی ہے، نفسیت ثابت کر چکی ہے. اور اسی بات کو اہل بیت علیہ السلام نے احادیث میں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، سائنس آج ڈسکور کر رہی ہے اور بیان کر رہی ہے. یہ ہے عظمت اہل بیت، کہ جہاں آج دنیا حقائق کو بیان کر رہی ہے، ان حقائق کو بیان کرنے والے اہل بیت علیہ السلام تھے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. جیسے ہی آپ نے ایک منفی سوچ کسی بھی کام کے بارے میں کہ یہ نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے، بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، فوراً ہی آپ کے لاشعور سے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، ناممکن ہے، پاسبل نہیں ہے، مقدور نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے، چھوڑ دو اس کو. لیکن اگر آپ اس کو برعکس کر لیں، کیسے؟ کوئی بھی کام ہے آپ کہیں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے زبان سے نہیں ہو، ذہن سے ہو، لاشعور سے ہو، ضمیر اور دل کی گہرائی سے ہو، پورے قلب کے وجود کے ساتھ آپ اس کو کیا کریں، اپنا لیں، یہ ہو سکتا ہے، میں کر سکتا ہوں. توجہ رکھیے گا، یہ کر سکنے اور نہ سکنے کی مثال، اب اس میں بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں دامن وقت کو دیکھتے ہوئے بہت ہی محدود گفتگو کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے یہ جو نگیٹیوٹی آ رہی ہے، تم گھاٹے میں ہو. اب آپ کہیں گے یہ جو آپ مولانا کہہ رہی ہیں، جو خدا کہہ رہا ہے، تم نقصان میں ہو، تم گھاٹے میں ہو، تم تباہی اور بربادی کی دہلیز میں گڑو، یہ بھی تو ایک منفی فکر ہے نا. توجہ رکھیے گا، یہ بھی تو ایک نگیٹیوٹی موجود ہے اس میں، کہ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ضائع ہو جاؤ گے، ایمان تمہارا نابود ہو جائے گا، اس میں تو ایک نگیٹیوٹی موجود ہے عزیزان گرامی. ہاں، اس میں بھی ایک نگیٹیوٹی موجود ہے، لیکن یہ منفی سوچ آپ کو نجات دلانے کے لیے ہے. یہ آپ کو در حقیقت اس تباہی و بربادی سے نجات دلانے کے لیے. اسی طرح آپ قرآن میں جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ اشہد ان لا الہ، لا یعنی نہیں، نفی کرتے ہیں نا، یہ نفی جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کو خدا سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تک جھوٹے خداؤں کی نفی نہیں ہوگی، سچا خدا بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. لا الہ الا اللہ، یعنی جھوٹے خداؤں کی نفی کریں کہ کوئی اور خدا نہیں ہے، ایک خدا ہے، وعدہ لا شریک ہے، جس نے پیدا کیا، جو رزق دیتا ہے، جو حیات دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، وہی ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارے سانہ ہے، وہی ہمارا رازق ہے. الا اللہ، یہ مثبت ہے. لہذا اس الا اللہ کے لیے لا کہنا ضروری ہے. توجہ رکھیے گا، یہ بعی نہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ ایک منفی سوچ ہے. لیکن منفی سوچ کس چیز کے لیے ہے؟ آپ کو ایک تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے ہے. لہذا اب کہا گیا وہ کون سی سوچ ہے جس کے لیے فرمایا الا الذین آمنوا، چار صفات بیان کی ہیں. تو دو قسم کے انسان آپ کو نظر آئیں گے آپ کی سوسائٹی میں، اچھے لوگ، برے لوگ، مثبت لوگ، منفی لوگ، اچھے کام کرنے والے، مثبت کام کرنے والے. مثلا جیسے کہ اکثر و بیشتر نظر آتا ہے، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، پتہ چلا سامنے سے آپ کے موٹر سائیکل جا رہی ہے، اب آپ نے اس کو کراس کرنا چاہا تو جناب وہ آنکھیں دکھا کے گھور کے دیکھے گا، یا اگر آپ نے ہارن دے دیا اس کو گاڑی کا
ہارن دے دیا تو وہ گھور کے دیکھے گا، ناراض ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو مثلا، جناب اگر انسان اپنی ذمہ داریوں میں چلے تو یہ آپ کی لائن نہیں ہے، آپ کی لائن تیسری لائن ہے مثلا، یہ دوسری لائن ہے۔ اب جب انسان اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دے تو جب اسے متنبع کیا جائے گا، جب اسے بیدار کیا جائے گا تو کیا ہوگا، وہ برا محسوس کرے گا۔ بھائی نہیں، یہی بات ہے، انسان تندرست ہے، کبھی کڑوی گولی نہیں کھائے گا، کبھی انجیکشن نہیں لگے گا، کبھی علاج و معالجے کی صحبتوں سے نہیں گزرے گا، لیکن جہاں جیسے ہی جب جتنا بیمار ہوا فوراً کڑوی گولی آ گئی، کیپسول آ گئی، علاج آ گیا جی، انجیکشن آ گیا، برا لگتا ہے انسان کو، توجہ رکھے گا۔ خداوند عالم ہماری نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بتا رہے تمہاری سوسائٹی دو لوگ ہیں، کرب و بلا بھی ایک ایسی سوسائٹی کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ جس طرح تم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہو دو قسم کے لوگ ہیں۔ کرب و بلا در حقیقت معراج انسانیت ہے، یہ اسلام کو بچانے والی ہے، یہ اسلام کو نجات دینے والی ہے۔ قرآن اگر آج ہے تو کرب و بلا کا صدقہ ہے، نمازیں ہیں تو کرب و بلا کی وجہ سے ہیں، اذانیں ہیں تو کرب و بلا کی وجہ سے ہیں، روزے نماز ہیں تو کرب و بلا کی وجہ سے ہیں، یعنی نمازیں رسول کی قربانی کی وجہ سے، یہ دو رائے نہیں ہیں۔ اس میں سنی بھی متفق ہیں، شیعہ بھی متفق ہیں، یہ اور بات ہے کہ کوئی اس کو تسلیم نہ کرے کہ نہیں جناب، حقیقتاً جس کو شاید کہتا ہے رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، توجہ رکھیے گا، ممکن ہے نماز پڑھنے والے مل جائیں، لیکن حقیقی نماز پڑھنے والا وہ ہوگا جو واقع کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے حسین کا شکر گزار ہوگا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب کربلا کو تا قیامت رہنا ہے، لہذا کربلا میں انسانیت کی بھی معراج نظر آئے گی، حیوانیت بھی پوری تجلی کے ساتھ سامنے نظر آئے گی۔ انسان جو کرب و بلا میں ہیں وہ اپنی رفت و پاکیزگی کے ساتھ نظر آئیں گے، ان انسانوں کے سامنے جو حیوان ہیں وہ اپنی پلیدگی اور نجاست اور تنزلی کے ساتھ نظر آئیں گے، کیونکہ خداوند عالم نے یہ کرب و بلا کو باقی رکھنا ہے۔ لہذا آپ جس پہلو سے کرب و بلا کو دیکھیں گے، حسین کے مقابلے میں، اشرف الآدم کے مقابلے میں، اشقل ناس جو ہے وہ آ رہا ہے، پسترین آدمی آئے گا حسین ابن علی کے مقابلے میں، نمازی کے مقابلے میں بے نمازی آئے گا، دین کے محافظ کے مقابلے میں دین کا غدار آئے گا، قرآن کی تلاوت کرنے کے مقابلے میں قرآن کا دشمن آئے گا، رسول کی آل کے مقابلے میں رسول کی آل، رسول اور آل رسول کا دشمن آئے گا۔ دونوں نظریے، دونوں چہرے آپ کے سامنے رکھیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے قرآن کی روشنی میں تو ہر چیز عیاں ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو کرب و بلا میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے حق محوری، وہ ہے خدا، وہ ہے اللہ سے محبت، وہ ہے دنیا سے بیزاری۔ یہ کرب و بلا میں آپ کو حسین کے قافلے میں، حسین کے محاذ میں نظر آئے گی، دوسری طرف آپ کو دنیا سے محبت نظر آئے گی، دنیا سے عشق نظر آئے گا، خدا سے نفرت نظر آئے گی، خدا والوں سے نفرت نظر آئے گی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ امام کیا کہہ رہے ہیں، دنیا ایک بازار ہے، کچھ لوگ آتے ہیں اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے آپ مارکیٹ میں بازار میں جاتے ہیں، کچھ لوگ امیر بن جاتے ہیں، کچھ لوگ دیوالی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ امام نے نہیں، یہی لفظ الدنیا سوق ربح قوم وخسر آخرون، دنیا ایک بازار، ایک مارکیٹ ہے جس میں کچھ لوگ آئے کامیاب ہوئے۔ کون کامیاب ہوئے؟ رسول اللہ، آل رسول، حسین، کربلا والے کامیاب ہو گئے۔
لیکن یہی وجہ ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ تعالیٰ خریدتا ہے من المؤمنین انفسهم، ان کے مالوں ان کے جانوں کو خرید لیتا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی جانوں کو سودا کر کے خدا کی مرضی کو خرید لیتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ علی ابن ابی طالب جیسے افراد ہیں کہ جو بستر پہ سو جاتے ہیں. توجہ رکھیے گا، مولا علی وہ ہیں جو راتوں کو سوتے نہیں ہیں، بہت کم آپ نیند لیتے ہیں، بہت کم استراحت کرتے ہیں. علی کی زندگی کی راتیں عبادت میں گزری ہیں. توجہ رکھیے گا، اب جو صحیح حقیقی عبادت گزار ہوگا وہ عبادت کرنے والا، اس کی زندگی میں غفلت نہیں ہوگی. توجہ رکھیے گا، کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو صحیح وے سے، صحیح طریقے، صحیح میتھڈ سے عبادت کرتے ہیں. یہی وجہ آپ کو افراط و تفریط نظر آئے گا، یا بہت زیادہ عبادت میں بڑھ جائیں گے. مثلا ایک زمانہ آتا ہے نوجوانوں میں بھی کہ جناب رمضان آیا، اس کو داڑھی بھی، نماز بھی، مسجد بھی آنے لگی، ممرکہ بھی، اور سب کچھ ہو رہا ہے. تھوڑے عرصے چلے چلے چلے، اس کے بعد داڑھی بھی غائب، نماز بھی غائب، تو بھی ایسا. یہ ایک زمانہ آتا ہے، کبھی بہت زیادہ اچھائیوں کی طرف ہوتے ہیں، کبھی بہت زیادہ مثلا برائیوں کی طرف، نعوذ باللہ، چلے جاتے ہیں. خدا محفوظ رکھے. توجہ رکھے گا زندگی کے راہ میں، ایسے ہی انسان میں ہوتا ہے کہ انسان کبھی اچھائی کی طرف بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی پیچھے رہ جاتا ہے، کبھی برائی کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی پیچھے رہ جاتا ہے. اب دنیا سوقن، دنیا بازار ہے، کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. اب جو صحیح وے سے عبادت کرے گا وہ کیا کرے گا؟ اس کی عبادت صحیح میتھڈ، صحیح وے اور صحیح ڈائریکشن میں ہوگی. علی وہ ہیں جو راتوں کا عبادت کرنے والے ہیں، شب زندہ دار ہیں، تہجد گزار ہیں، راتوں کو ہزار ہزار رکعت مولا کائنات نماز پڑھنے والے ہیں. لیکن ایک وقت آیا علی کے سامنے دو راہیں تھیں، یا نماز پڑھے یا بستر رسول پہ سو جائے. توجہ رکھیے گا عزیزانی گرامی، اگر مجھ جیسا کوئی عام آدمی ہوتا کہتا ارے یا رسول اللہ میں کیسے سوچوں، میں تو رات بھر عبادت کرنے والا ہوں. لیکن وہ علی مرتضی تھا، رات میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ بھی عبادت ہوتی ہے، حکم رسول سے رسول کی جان بچانے کے لیے سو جاتا ہے، یہ بھی عبادت ہوتی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد.
مولا علی
اب مولا علی جان بچانے کے لیے لیٹ گئے، نہیں کہا کہ میری نماز کیا ہوگی، میری عبادت کیا ہوگی، میں نماز شب کیسے پڑھوں گا. عزیز یہ ہے صحیح وے سے عبادت کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ اپنے لیڈر کو، اپنے امام کو، اپنے قائد کو، اپنے نبی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے سورہ والاسر کہ تم کب، کہاں، کیسے عمل کر رہے ہو. ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ انسان ہدایت اور گمراہی کو، کربلا میں آپ کو دونوں چہرے نظر آئیں گے. کچھ وہ ہیں جو ہدایت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ضلالت و گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. بشیر ابن خزرمی امام کا صحابی ہے، کربلا میں اس کو خبر ملی کہ اس کے بیٹے کو کہیں کوئی مشکل پیش آئی، اس کو مثلا کسی نے اغوا کر لیا. یہ پریشان تھا، کیا کرے کیا نہ کرے. عاشور کا دن نزدیک تھا، یا عاشور کے دن اصحاب نے امام حسین سے جا کے کہا، کچھ اصحاب گئے اور کہا کہ مولا بشیر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. امام نے کہا بشیر کو بلاؤ. بشیر ابن خزرمی بلایا، امام نے کہا جاؤ یہ لو رقم، پیسے دیے، کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو جو اس کی مشکل ہے اس کو آسان کر دو، اس کو آزاد کرا لو. بشیر نے، اور امام نے کہا اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، راضی ہوں تم سے، چلے جاؤ، میری آواز استغاثہ سے پہلے دور چلے جاؤ. اس نے کہا مولا دیکھیں، جو ہدایت لینا چاہتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ جہاں پر کھیل کر بھی ہدایت لے گئی. یہ ہے کربلا، یہ ہے سورہ والعصر کے حقیقی والعصر. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، بشیر گھاٹے کی طرف کھڑے ہیں. اگر چلے جائیں تو راضی ہیں امام، لیکن شہادت نہیں ملے گی. تب تم وطابت الارض اللتی فیہا تفن، تم جو زیارت وارثہ میں بیٹھتے اس میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن کہاں کہ مولا ان فارغت کا حیا اکلت السبا، مولا اگر آپ کو اس عالم میں چھوڑ کے چلا جاؤں تو بیابان کے درندے مجھے زندہ چیر پار کر کے کھا جائے. ہدایت لینے والا ہے، امام کو تنہا نہیں چھوڑا. کہاں کہ مولا بچہ آزاد ہو جائے گا کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مولا فرزند رسول کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. دوسری طرف یہ ہدایت کو، یہ خدا کی مرضی کو لینے والے لوگ ہیں چہرے، دوسری طرف آپ کو کون لوگ ملیں گے؟ عبید اللہ ابن زیاد جیسے لوگ ملیں گے، شمر ملے گا، دوسرے افلق قاتلان حسین ملیں گے، عبید اللہ ابن زیاد ہو یا دوسرے افراد ہوں، یہ وہ ہیں کہ جو رے کی گندم کے لیے، اس زمانے میں رے شہر رے بہت بڑی ایک سلطنت ہوتی تھی، یہ جو تہران ہے یہ تہران در حقیقت شہر رے جہاں حضرت شاہ عبد العظیم ہیں اس شہر کو کہا جاتا ہے، تہران در حقیقت تہر رے تھا، یہ یعنی رے کی سلطنت کے برابر ایک چھوٹا سا علاقہ، تہ یعنی پستی کی طرح مضافاتی علاقہ تہران، آج تہران بہت بڑا ہو گیا اور رے جو تھا ایک چھوٹا سا شہر ہو گیا، اس زمانے میں رے ایک بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑا علاقہ مملکت تھی جو شاد و آباد، زرخیز، اناج کے لحاظ سے قدرتی وسائل سے مالا مال تھی۔ جیسے آپ کراچی کا دورہ کریں اور مثلا آپ کسی بہت ہی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں بہت زیادہ اچھی کنسٹرکشن ہوئی ہو، آپ کہیں جناب یہاں میں گھر لوں گا، یہ بڑی اچھی آب و ہوا ہے، سرسبز ہے، لائٹ نہیں جاتی، پانی ہے، ہر چیز اوکے ہے۔ شہر رہ اس زمانے میں اتنی ہی زیادہ سرخیز تھی، آباد تھی، قدرتی وسائل سے مالا مال تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں شہر رہ کی گندم کے لیے، اب امام کا جو مکالمہ ہوا ہے توجہ کیجیے گا، امام کیا کہہ رہا ہے، فلاں ابن فلاں تو گھاٹی میں ہے، تو پستی میں ہے، تو گمراہی میں، آ جا اس طرف، آ جا ہماری طرف۔ وہ کہتا ہے نہیں، اگر میں آپ کو چھوڑ دوں گا تو میرا گھر برباد کر دیں گے۔ امام نے کہا میں تیرے لیے جنت میں گھر بنا کے دوں گا، توجہ رکھیے گا، کہا کہ میرے دشمن ہو جائیں گے، امام نے کہا میں تجھے محفوظ رکھوں گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ مولا جانتا ہے کہ کون ہے فرزند، جانتا تھا فرزند رسول، ایسا نہیں تھا کہ آگاہ نہیں تھا، واقف نہیں تھا، جانتا تھا۔ جب امام سے مدینے میں بیعت کا سوال ہوا، کس نے، کون حاکم ہے، ولید بن عتبہ، امام کو بلایا گیا، مروان بھی موجود ہے، ولید بن عتبہ بھی موجود ہے، امام نے کہا، اس نے کہا آپ بیعت کیجئے، اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا تم چاہتے ہو لوگوں کے سامنے بیعت کروں؟ اس نے کہا جی، امام نے کہا ٹھیک ہے کل ہم دیکھتے ہیں۔ جانے لگا ولید تو مروان نے کہا کہاں جا رہے ہو تم، حسین ابن علی چھوڑ رہے ہو، یہ ابھی چلے گئے دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے تمہارے۔ جب امام حسین چلے گئے تو ولید ابن عتبہ کہتا ہے مروان سے، مروان بن حکم سے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں خون حسین میں ہاتھ رنگین کروں؟ فرزند رسول، نواز رسول، جانتا تھا، پہچانتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد جانتا تھا، پہچانتا تھا، ایسے لوگ نہیں تھے کہ واقف نہیں تھے، آگاہ نہیں تھے کربلا میں جو لوگ لائے گئے تھے، آگاہ تھے، اور آگاہ نہیں بھی تھے، امام عالی مقام نے اپنے خطبے کے ذریعے سے واضح کیا تھا میں کون ہوں، پہچان لو مجھے۔ کیا کہا، میں شہر رے کی گندم، اناج، غلے، قدرتی وسائل کا دل دادا ہوں، مجھے دنیا اچھی لگتی ہے، مجھے لہلہاتے کھیت اچھے لگتے ہیں، مجھے اشرفیوں سے بھری بوریاں، ان کی چمک، ان کی جھنکار اچھی لگتی ہے۔ امام نے کہا قسم خدا کی تجھے شہر رے کا ایک گندم کا دانہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ہے کربلا، ایک وہ ہیں جو خدا سے تجارت کر رہے ہیں اپنے نفسوں کو بیچ کر شہادت پا کر، ایک وہ ہیں جو دنیا کو حاصل کر رہے ہیں دین بیچ کر فرزند رسول کے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ فما ربحت تجارتہم، جن لوگوں نے گمراہی کو بیچ کر ضلالت ہو، جنہوں نے ہدایت کو بیچ کر ضلالت و گمراہی کو خرید لیا، ان کی تجارت ان کے کام نہیں آئی۔ سورہ بقرہ میں واضح ارشاد ہے، ذرہ برابر ان کی تجارت دنیا نے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ان کے کام نہیں آئی۔ یہ کربلا، یہ تحریک ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہی ہے کہ ہم دیکھیں آیا کیا ہمارے سامنے دو راہے نہیں ہیں، کیا ہمارے سامنے حلال و حرام نہیں ہوتے، کیا ہمارے سامنے اچھا برا نہیں ہوتا، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ جائز راستہ ہے، ناجائز راستہ، یہ حلال پیسہ، یہ حرام پیسہ۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی میں حرام پیسہ آتا ہے، غلط راہیں آتی ہیں، لیکن اگر وہ حقیقی معنی میں سورہ والعصر کے پیروکار ہیں، قرآن کے اور کربلا کے ماننے والے ہیں، وہ غلط راہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جائز طریقے سے اپناتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ملے
پاکستان ٹیلی ویژن میں ایک ہمارے جاننے والے تھے بزرگ، کہنے لگے کہ آج سے کوئی 35 سال 40 سال پرانی بات بتا رہے ہیں، کہنے لگے وہاں نماز اور روزے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اصل نماز کہتے ہیں یہ کس بلا کا نام ہے، روزہ کس نے رکھا کس نے دیکھا، یہ تنے تنہا نماز بھی پڑھتے تھے روزے بھی پڑھتے تھے اور جو کچھ بھی اوپر نیچے کی آمدنی ہوتی تھی وہ بھی تقسیم ہوتی تھی، جی ظاہری بات ہے کہ جس کو لایا جا رہا ہے اس سے کہتے ہیں جناب آپ اتنے پیسے دیں، ماشاء اللہ پاکستان میں نظام تو ایسے ہی ہے نا، پیسے دو اور نوکری پہ آ جاؤ، اب تقسیم کیا جاتا ہے یہ راشن حرام کا کہ تیرے حصے میں اتنے آئیں گے اس کے حصے میں اتنے آئیں گے، یہ نہیں لیتے تھے، ان کو اوپر والے بھی خائف نیچے والے بھی نالا، تو کہنے لگے کہ ہم آپ کو نکلوا دیں گے، لیکن جو رزق حلال کھاتا ہے نا اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، انہوں نے کہا اچھا آپ اللہ سے بڑے ہو گئے ہیں کہ مجھے نکال دیں گے، جب تک میرا رب نہ چاہے مجھے کوئی نوکری سے نہیں نکال سکتا، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ مواقع آپ کی زندگی میں آئیں گے کہ حلال و حرام کے راستے آپ کے سامنے ہوں گے، آپ اگر کربلا کے ماننے والے ہوں گے آپ کبھی حرام راستے کی طرف، حسین کا ماننے والا، اہل بیت کی محبت دل میں رکھنے والا، قرآن کا پیروکار کبھی حرام راستے کی طرف نہیں جائے گا، اور ہیں ایسی مثالیں عزیزان کرام میں، ابھی جس شہید کو، جس نوجوان کو شہید کیا گیا شام میں، ملک شام میں، محسن حجاجی، یہ کون تھا؟ یہ ہدایت لینی، دنیا چھوڑ کر امام کے ہم رکاب ہونا چاہتا ہے، کہتا ہے میری آرزو ہے کہ میں دو مرتبہ شہید ہوں، میدان جنگ پہ جا رہا ہے داعش اور طالبان جیسے خوخار درندوں سے لڑنے جا رہا ہے، کہا کہ تم 26 سال کے ہو، تمہارا ایک بچہ ہے، تمہاری زوجہ ہے، تمہارے والدین ہیں، کیوں جا رہے ہو؟ جب امام کا ظہور ہو جب جنگ کر لینا شہید ہو جاؤ گے، کہا کہ نہیں، یہ وہ ہیں کہ جو ہدایت لیتے ہیں دنیا کو بیچ کر، جسموں کو بیچ کر، کہا کہ ایک شہادت میری اس دفعہ ہے اور ایک امام عصر کے ہم رکاب شہید ہونا چاہتا ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں شہادت خرید رہے ہیں عزیزان گرامی۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، کربلا خدا والوں کو دکھا رہی ہے، دنیا پرستوں کو دکھا رہی ہے، خدا والے دنیا دے رہے ہیں، دنیا پرست دنیا لے رہے ہیں، کربلا والے خدا لے رہے ہیں اور دنیا پرست دنیا لے رہے ہیں، جو جس کا متاع ہے وہ اسے خرید رہا ہے عزیزان کرام، بس یہ ہے کربلا، اور یہ کربلا کا سفر جاری و ساری ہے، ہمارے سامنے بھی کربلا کا پیغام کبھی کانوں کے ذریعے سے آواز کی صورت میں آتا ہے، حلال آواز حرام آواز، کبھی الفاظ کی صورت میں آتا ہے، اچھے الفاظ بولے یا کسی کی دل آزاری والے الفاظ بولے، آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اچھی چیز دیکھیں یا حرام چیز دیکھیں، اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں، جو تحریک کربلا کا پیروکار ہے وہ اپنے آپ کو حفاظت کے تحت خدا کی بارگاہ اور بارگاہ حسینی تک پہنچا دیتا ہے، جس طرح حسین اپنے کارواں کو بحفاظت لے کے چلے یہاں تک کہ 2 محرم کو کربلا پہنچے، امام کو خبر ملی راستے میں کہ مسلم کو شہید کر دیا، مسلم کو شہید کر دیا، یتیم مسلم کو بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ بیٹا آج سے میں تیرا باپ ہوں اور سکینہ تیری بہن ہے، یتیم مسلم سمجھ گئی، کہنے لگی چچا جان آپ مجھ سے ایسا برتاؤ کر رہے ہیں جیسے کسی یتیمہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، میرے بابا کی خیر ہو، امام نے گلے لگایا اور کہا کہ ہاں بیٹا تمہارا بابا اس دنیا میں نہیں رہا، میں تیرا باپ ہوں، سکینہ تیری بہن ہے، شاید وجہ یہ ہو یتیم مسلم کی کربلا میں موجودگی کی کہ جناب مسلم یہ کہتے ہوں اے حسین میں کربلا میں تو نہیں ہوں، میری سفیر میری بیٹی موجود ہے، جہاں سکینہ کو تماچے لگیں گے وہاں میری یتیمہ کو بھی تماچے لگیں گے، جہاں اے حسین آپ کی سکینہ کانٹوں پہ پھرائی جائے گی میری یتیمہ بھی سکینہ کے ساتھ چلے گی. جہاں یتیمہ حسین پر مصائب ٹوٹیں گے، وہ میری بچی پر بھی ساتھ ساتھ مصائب ٹوٹیں گے. اور مولا اگر آپ کی شہزادی زندہ نشام جائے گی، میری بچی بھی زندہ نشام جائے گی، اس کے گلے میں رسی باندھی جائے گی. مولا میری نیابت میں میری یتیمہ اپنے گلے میں رسی باندھے گی. اجرکم اللہ. بس عددارو، دو محرم آ پہنچی، حسین کا قافلہ پہنچا، چلتے چلتے حسین کا اسب وفادار رک گیا، حسین کا اسب وفادار رک گیا. امام نے اپنے اسب کو تبدیل کیا، اس نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، دوسرا اسب لایا گیا. امام کا اسب آگے بڑھنے سے انکاری ہے. امام نے جناب ابو الفضل عباس سے کہا، عباس جاؤ اور دیکھو یہاں قریب میں کوئی آبادی ہے. وہاں سے شخص کو لایا گیا. امام نے پوچھا، بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس جگہ کو شط الفرات کہتے ہیں. امام نے کہا کوئی اور نام ہے؟ کہاں نینوا کہتے ہیں. دو تین ناموں کے بعد امام نے کہا کوئی اور نام بھی ہے اس سرزمین کا؟ اس نے کہا ہاں، اسے کرب و بلا کہا جاتا ہے. امام نے کہا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں من کرب و بلا، کرب و بلا سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. یہ سننا تھا جناب زینب نے گریہ شروع کیا. امام کو بلایا اور کہا بھیا یہ عجیب وادی ہے، عجیب وادی ہے، میرا دل پریشان ہے. شاید زینب نے یہ کہو بابا اماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. عزادارو، امام نے کہا عباس سواریوں کو بٹھا دو، اونٹوں کو بٹھا دیا. امام نے کہا ہاں ہونا منا خور حالنا، یہیں پہ ہماری سواریاں اتریں گی، یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے. وہ مسبقِ دمائنا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا. حسین نے ایک جملے میں کربلا کو سمیٹ دیا. حسین کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، گویا حسین یہ کہنا چاہتے ہیں زینب عباس، حسین کی نگاہوں سے دیکھو یہ جگہ دیکھ رہے ہو نا، یہاں میرے شہزادے علی اکبر شبیہ رسول کے مرضی لگے گی. ارے یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں میرا شہزادہ قاسم کا لاشا پامال ہوگا. ارے یہاں سے میں آن محمد کے جنازے اٹھا کے لاؤں گا. ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں ششماہ علی اصغر کے لیے پانی کا زوال کروں گا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا ششماہ علی اصغر تیر ستم کھائے گا. امام نے ایک جملے میں مصائب کربلا سمو دیے، ہاں ہونا مسوق دمائنا، یہ ہمارا خون بہایا جائے گا. اس کے بعد امام نے بنی اسد کے مردوں کو بلایا، زمین خریدی، ہبا کر دی، ہدیہ کر دی. اس کے بعد کہا دیکھو ہم عاشور کے دنیا قتل کر دیے جائیں گے، ہمیں آنا اور ہمارے اجساد کو دفنا دینا. مردوں نے وعدہ لیا، خواتین کو بلایا، خواتین سے کہا اگر کسی وجہ سے تمہارے مرد نہ آ سکیں تم آ کے ہمیں دفنا دینا. خواتین سے وعدہ لیا. اس کے بعد امام نے بچوں کو بلایا، بچوں سے کہا ہے بچوں میں نواس رسول ہوں، میں رسول کی گودی میں پلا ہوں، میں تمہارا امام ہوں، دیکھو عاشور کے دن ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمارے لاشیاں بکھرے ہوئے ہوں گے، اگر کسی وجہ سے تمہارے والدین نہ آ سکیں تو کھیل کھیل کے بہانے آنا، ایک ایک مٹی، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے جسموں میں ڈال کے ہمیں دفنا دینا. ایک دفعہ کہنے والے نے سوال کیا، سائل نے پوچھا اے فرزند رسول، اے نواز رسول، کیا آپ کو دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا؟ امام نے کہا ہوگا مگر ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، ارے پیروں میں بھیڑیاں، ارے بیویاں گورزن بستا بے محمل و بے کجاوہ اوٹو.